بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أئمة سلف کے عقیدہ کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے ایک اور عظیم امام کے عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام ابو بکر عبداللہ بن ابی داود السجستانی رحمه الله تعالى، امام ابن ابي داود. امام ابو داود کون ہے؟ صاحب السنن، سنن ابي داود کے مصنف، معروف محدث. ان کے بیٹے نے نظم کی شکل میں، نظم کے انداز میں عقیدہ بیان فرمایا ہے، اپنا اور اپنے والد صاحب کا. اس نظم کے آخر میں فرماتے ہیں: هذا قولي وقول ابي وقول شيوخنا، یہ میرا قول ہے، میرے والد صاحب کا قول ہے، اور میرے مشایخ العلماء کا قول ہے. وقول العلماء، اور سارے علماء کا قول ہے. ممن لم نرہم، جن کو ہم نے نہیں دیکھا. کما بلغنا عنہم، جیسے کہ ان سے ہمیں خبر ملی ہے. فمن قال علی غیر ذلك فقد کذب، جس نے اس چیز کے علاوہ میرے طرف کوئی بات منسوب کی تو اس نے جھوٹ بولا. تو یہ عقیدہ امام ابو داود السجستانی رحمہ اللہ. امام ابو داود کی وفات سن 275 ہجری میں ہوئی، والد صاحب کی. امام ابو داود صاحب السنن کی وفات سن 275 ہجری میں ہوئی، اور ان کے بیٹے امام ابن ابی داود، جن کا ہم عقیدہ اس وقت بیان کریں گے انشاءاللہ، ان کی وفات سن 316 ہجری میں ہوئی، 316 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان سے پہلے کس کا عقیدہ بیان کیا تھا ہم نے؟ امام ابو جعفر ابن جرر الطبری رحمۃ اللہ علیہ. کیا سن وفات کی ان کی؟ سن 310 ہجری. اب یہ سن 316 ہجری. اس سے پہلے کہ میں امام صاحب کا عقیدہ بیان کروں، امام ابن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے تعارف کرتے ہیں. امام ابن ابی داود معروف اور مشہور اس نام سے ہیں، ابن ابی داود. اگر آپ کہیں گے ابن ابی داود تو سب سمجھیں گے، اگر آپ کہیں گے ابو بکر بن عبداللہ یا ابو بکر عبداللہ بن ابی داود، مشکل سے سمجھیں گے لوگ، سبحان اللہ. یعنی بعض لوگوں کی پہچان کے والدوں سے، والد صاحب سے ہوتی ہے. اسمہ ونسب و کنیت، امام صاحب کا نام، نسب اور کنیت. نام عبداللہ، یہ ان کا نام ہے. کنیت ہے ابو بکر، یعنی نام ہوگا ابو بکر عبداللہ. والد صاحب کا نام ہے، کیا نام ہے کوئی جانتا ہے؟ ابو داؤد تو ان کی کنیت ہے. سلیمان ابن الاشعث، امام ابو داؤد کا نام ہے سلیمان، ان کے والد کا نام ہے الاشعث. السجستانی لقب ہے، تو پورا نام ہے امام ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی. ٹھیک ہے، یا سجستانی بھی کہا جاتا ہے. ولادت سن 230 ہجری میں ہوئی. ان کا گھرانہ ظاہر والد صاحب محدث تھے, ابو داؤد سنن ابو داؤد کے مصنف تھے, تو علمی گھرانہ تھا. اس علمی گھرانے میں انہوں نے تربیت حاصل کی اور اکثر اوقات اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے, سفر بھی والد صاحب کے ساتھ ہی کرتے تھے. سجستان سے خراسان, اصفہان, بغداد, کوفہ, مکہ, مدینہ, شام, مصر, اس وقت جتنے بھی علم کے بڑے مینار تھے اور بڑے معروف شہر تھے, ان سب کی طرف سفر کیا. سنتے بھی تھے احادیث اور لکھتے بھی تھے. پھر بغداد میں آ کے سکونت اختیار کی اور سب سے پہلے جن کی حلقہ میں گئے, یعنی اپنے والد صاحب کے علاوہ باہر, وہ امام محمد بن اسلم مقتوسی تھے, یہ معروف محدث ہیں. ان کے ساتھ جا کے رہے اور ان سے علم حاصل کیا. بڑے ہمت والے تھے بچپن سے. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں داخل ہوا, جب کوفہ میں داخل ہوا تو میرے پاس ایک درہم تھا بس. اس ایک درہم سے میں نے سوچا میں رہوں گا کیسے, میں نے طالب علم کے لیے آیا ہوں, میرے پاس ایک درہم ہے بس. تو سوچا پانی تو مل ہی جاتا ہے نا, مسئلہ کھانے کا ہوتا ہے. تو ایک درہم سے 30 مد باقی لا لے لیا. 30 مد کہتے ہیں یہ 2 ہتھیلی کے برابر مد ہوتے ہیں, نصف المد 1 ہتھیلی کے برابر. تو 30 مد باقی لا, باقی لا کہتے ہیں پھول, دیکھا ہے پھول, پھول سب جانتے ہیں نا پھول, یا جیسے کہ چنے ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں آپ, وہ میوے جو خشک بھی ہوتے ہیں اور جس کو پکایا بھی جا سکتا ہے. چنا آپ خشک بھی کھا سکتے ہیں ایسے اور پکا کے بھی کھا سکتے ہیں, پھول بھی اسی طریقے سے. عربی میں پھول معروف اور مشہور ہے اور عجم میں چنے زیادہ معروف اور مشہور ہے. تو باقی لا لے لیے, ایک درہم کتنی ملے, 30 مد. کہتے میں ان سے کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا اور میں نے حدیث لکھنا شروع کی ابی سعید الاشج سے, یہ بھی محدث ہیں. کہتے جب باقی اللہ ختم ہوئی, وہ 30 مد جو تھی, تو میں نے تقریباً 30,000 حدیث لکھ چکا تھا. 30,000 حدیث جس میں جتنی روایات ہیں, چاہے مقطوع ہو, مرسل ہو یا مرفوع ہو, جو روایات مجھے ملی ہیں ان سے میں نے لکھنا شروع کی. 30,000 حدیث میں نے لکھی. حافظہ کے اعتبار سے بڑا قوی حافظہ تھا ان کا. کہتے ہیں ایک مرتبہ اصفہان گیا, اور اصفہان آپ جانتے ہیں ایران میں ہے, ایران کا ایک علاقے کا نام ہے, اور میں نے وہاں پہ 36,000 حدیثیں سنائی. 36 اور بھی نہیں, 36,000, ہزاروں کی بات ہو رہی ہے. آج جتنا مار اور دولت کی قیمت ہے, اس زمانے میں حدیث کی قیمت تھی. 36,000 حدیث سنائی. تو مجھے سننے والوں نے کہا, کیونکہ مشائخ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کہ آپ نے 7 حدیثوں میں غلطی کی. 36,000 میں سے کتنے میں, صرف 7 حدیثوں میں آپ سے غلطی ہوئی. کہتا میں واپس گیا اور جہاں پر میں نے لکھا ہوا تھا میں نے مراجعہ کیا, جو 7 حدیثیں مجھے کہا گیا کہ غلط ہیں, میں نے غلط اس میں کوئی غلطی کی ہے, ان میں سے 5 صحیح تھی, 2 میں غلطی ہوئی. 36,000 میں سے کتنی غلطی ہوئی, 2. محدثین کے نزدیک یہ حفاظ ہوتے, ان کو کہتے حافظ. اور یہ روایت جو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے, اس قصے کو یا اس قول کو. ان کے شاگرد ابو حفص ابن شاہین، ابن شاہین معروف محدث، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے، فرماتے ہیں کہ ابن ابی داؤد جو ہے کئی سالوں تک ہمیں حدیث روایت کرتے رہے اور ہمیں لکھواتے رہے، اور ہم نے کبھی بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، اپنے حافظے سے ہمیں روایت بیان کرتے تھے. ان کے استادوں میں سے، ان کے جو مشائخ تھے استاد، ان کے والد صاحب خود امام ابو داؤد سجستانی، احمد بن صالح، محمد بن بشار، عمرو بن عثمان، اسحاق الكوسج، عمرو بن علي الفلاس، محمد بن يحيى الذهلي. امام ذهلي جو امام بخاری مسلم کے بھی استاد ہیں، محمد بن بشار بھی ان کے استاد ہیں. ان کے بعض معروف جو شاگرد ہیں امام ابن حبان کے شاگردوں میں سے ہیں، امام ابو الحسن الدار قطنی، دار قطنی بھی معروف محدث ہیں، یہ بھی امام ابن ابی داود کے شاگرد ہیں، ابو حفص بن شاہین، ابو احمد الحاکم ابن بطہ معروف امام ہیں، امام ابن بطہ نبی صحیح بخاری کی شرح کی معروف محدث ہیں، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور بھی ان کے علاوہ بھی شاگرد کافی ہیں. ان کے تعلق سے بعض علماء کے اقوال، ابو محمد الخلال، امام محمد الخلال فرماتے ہیں امام ابن ابی داود عراق کے امام تھے اپنے زمانے کے، اور ان علماء کم علماء میں سے تھے جن کے لیے حاکم وقت نے خاص منبر بنایا، اور اس زمانے میں ان سے بڑے علماء بھی تھے، لیکن جو حاکم وقت تھا ان کا انتخاب امام ابن ابی داود پہ ہوا، کیونکہ خاص منبر عراق میں کوفہ میں منبر رکھا گیا جن پر انہوں نے یعنی خطبے دیتے تھے اور علم حدیث کا سبق سناتے تھے. امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کان فقیہا عالما حافظا، فقیہا عالما حافظا. ابن خلقان اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں امام ابو بکر بن ابی داود من اکابر الحفاظ ببغداد، صرف حفاظ نہیں، اکابر الحفاظ، عالما متفقها علیہ اماما. امام ذہبی فرماتے ہیں کان من بحور العلم، علم کے، ایک تو علماء ہوتے ہیں، علم کے سمندر، علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھے. اس زمانے میں بہت سارے علماء تھے السلام ورحمۃ اللہ، اور علم کے سمندر کافی لوگ معروف اور مشہور تھے، تو امام ابن ابی داود بھی علم کے سمندر میں سے ایک سمندر تھے. اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے امام ابن ابی داود کو ان کے والد سے بھی زیادہ فضیلت دی، کہ اتقان میں، حفظ میں اپنے والد صاحب سے بھی آگے تھے. اور امام ذہبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ بڑی اچھی تصانیف تھی ان کی، اور ریاست الحنابل ببغداد ان کی طرف منسوب ہوئی. امام ابن ابی داود کا عقیدہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. جماعت کے علماء میں سے ایک معروف اور مشہور عالم تھے، اور کوئی بھی شخص اہل سنت میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان اس کی نماز اور روزے سے نہیں ہوتی، اس کی پہچان اس کے سر کی پگڑی یا خوبصورت لباس سے نہیں ہوتا، اس کی پہچان اس کے عقیدہ منہج سے ہوتی ہے. فلان شخص سنی ہے یا بدعتی ہے، یا اہل سنت جماعت کا امام ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان اس کے عقیدے اور منہج سے ہوتی ہے. تو عقیدہ کا بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ بعض معروف اور اہم تصانیف، ان کی بھی ایک کتاب السنن ہے احادیث کی، کتاب البعث، المصاحف، شریعة المقارئ اور الناسخ والمنسوخ، یہ بعض تصانیف ہیں ان کی. ان کی وفات امام ابن ابی داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بغداد میں ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی سن 316 ہجری میں، اور ان کی عمر تقریباً 86 سے 87 سال کے قریب عمر تھی. اور ان کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. بیٹوں کا نام عبد الاعلی، محمد اور ابا معمر، عبید اللہ. امام صاحب کا عقیدہ دیکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے. میں نے یہ پیپر فوٹو کاپی ان کے عقیدے کی نظم جو ہے سب کے پاس ہے. یہ نظم عربی میں ہے تو آپ ساتھ ترجمہ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عربی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، پھر شرح بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ پڑھیں گے تو دور سے آواز نہیں آئے گی ریکارڈنگ میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نظم کی صورت میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے. امام ابن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمسک بحبل اللہ واتبع الہدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. اب اگر غور کریں تو اختتام کس چیز سے ہوتا ہے؟ حرف الحاء سے. اس لیے اس عقیدے کا نام ہے حائیت ابن ابی داود. حائیت، جزاکم اللہ خیر، حائیت ابن ابی داود. حائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو بات نظم کی شکل میں یا نظم کی صورت میں بیان کی جائے تو علماء جو ہیں عربی کے علماء ان کے خاص نام رکھ دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے آخری حرف کے مطابق رکھا جاتا ہے. جیسے کہ نونیت ابن القیم، ابن القیم کی نونیہ ہے، آخر میں حرف النون ہے. وہ بھی بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں عقیدہ اور منہج بڑی اتنی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا کہ واللہ کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور تفصیل کے ساتھ. یعنی ایک ایک بیت میں جو نظم کا جو بیت ہے، ایک ایک میں آپ کو ایک نئی انفارمیشن ملے گی. اس میں تقریباً 33 بیت ہیں نظم کے، اور شروحات میں سے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے میں کچھ اس میں سے بیان کروں گا، کچھ اس کے علاوہ بیان کروں گا. یہ التحفة السنية شرح منظومة الحائية، یہ تصنیف ہے الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. شيخ عبد المحسن حفظ الله کے بیٹے شیخ عبد الرزاق ہیں. بڑی پیارے انداز میں انہوں نے اس منظومے کی شرح کی ہے. میں اسی کتاب میں سے بعض اہم باتیں بیان کروں گا، اور کچھ چیزیں جو شیخ نے بیان نہیں کی میں چلو وہ بھی بیان کروں گا. تو میں الگ الگ سے اس نظم کو سیکشن کے طریقے سے پڑھوں گا، وہ ہر سیکشن میں جو عقیدے کا اصل بیان کیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے دو بیت جو ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، تمسک بحبل اللہ واتبع الہدى ولا تک بدعیا لعلک تفلح. تمسک مضبوطی سے تھامے رکھو، کس چیز کو؟ بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو. واتبع الہدى، اور ہدا کے اتباع کرو، ہدایت کے راستے کے اتباع کرو. ولا تک بدعیا، اور بدعتی نہ بنو. کیوں؟ لعلک تفلح، تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ، خوبصورت الفاظ ہے. امام صاحب نے اپنے عقیدہ کی ابتدا ایک بڑے خوبصورت قاعدے سے کی. اس سے پہلے کہ آپ عقیدہ جانو یہ عقیدہ لیا کہاں سے جاتا ہے، آپ کے پاس کیا سورس ہے، عقائد کہاں سے لیے جاتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے جس کی بنیاد پر آپ عقیدے کو سمجھیں گے اور اس عقیدے کی طرف دعوت دیں گے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں عقیدے کو تو پھر دوسروں کو کیا سمجھائیں گے آپ. لیکن عقائد لیے کہاں سے جاتے ہیں، ذرا انداز سے بیان دیکھیں ذرا. تمسک، اگر آپ تمسک سے کام نہیں لیں گے نا، مضبوط سنتھا میں نہیں رکھیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. بات عقائد کی ہو رہی ہے جس کے ساتھ فلاح کامیابی جڑی ہوئی ہے. جس کا عقیدہ غلط ہے، بگڑا ہوا ہے، وہ کبھی کامیاب اور فلاح پا نہیں سکتا. کامیابی اس سے دور ہے جب تک کہ وہ اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا. حبل اللہ، اگر لفظ اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا اعتصام مضبوط تھامنا، اور تمسکوا ایک ہی لفظ ایک ہی معنی ہے. اور یہاں پر حکم دیا جا فعل امر، تمسک انت ایو السنی. اگر آپ اہل سنت میں سے ہیں تو یہ آپ کے لیے پیغام ہے. اے مسلمان، اگر آپ سنی بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے پیغام ہے. تمسک، آپ مضبوطی سے تھامیں. کس چیز کو؟ حبل اللہ. حبل اللہ اگر مطلقاً یہ لفظ بیان کیا جائے تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وحی میں قرآن اور سنت ہے. پہلی بنیاد عقیدے کے اصول کی جہاں سے آپ نے عقیدہ لینا ہے وہ ہے قرآن مجید. سب سے پہلی بنیادی سورس، ماخذ دین کا جس پہ آپ پورے دین کو تولتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام. ان نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام محفوظ ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی اس میں ذرے برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. اور اگر حبل اللہ کے ساتھ لفظ ہدایت کو جوڑ دیا جائے تو پھر حبل اللہ کا معنی قرآن ہے صرف، اور ہدایت کا معنی حدیث ہے، سنت ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں تمسک بحبل اللہ واتبع الہدى، یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو ہدایت کا معنی یہاں پہ السنہ. کوئی دلیل جانتا ہے کہ ہدایت سنت کو بھی کہتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ. ایک روایت میں خیر الہدى، دو روایات ہیں، ایک میں خیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر الکلام تو، خیر الحدیث تو اللہ کی کلام قرآن مجید، وہ خیر الہدی یہ خیر الہدى یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہدایت کا معنی یہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ دو بنیادیں ہیں، القرآن والسنہ. اے سنی، اگر سنی بننا چاہتے ہو، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دین کی بنیاد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ولا تک بدعیاً، اور تم بدعتی میں سے نہ ہو. جس کے دین کی بنیاد اور خاص طور پہ عقیدہ کی بنیاد قرآن اور سنت نہ ہو اسے کہتے ہیں بدعتی، وہ کبھی سنی ہو نہیں سکتا. ولا تک بدعیاً، ابتدا فعل امر سے ہوئی، تمسک انت فعل امر، اور پھر دوسرے بیت کی ابتدا ولا تک بدعیاً. اصل لا تکن فعل نہیں ہے نا، لا ناہیہ ہے، فلا تکو بدعیاً، اور بدعتی نہ بنو فعل. نہیں کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ اور نہیں کا صیغہ. بدعتی نہ بنو، بدعتی کون ہے؟ جو سنی نہیں ہے، مشکل ہے. جو سنی کون ہے؟ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے. دیکھیں بات نام کی نہیں ہے، سنی نام کا سنی نہیں ہوتا، اہل سنت نام کے اہل سنت نہیں ہوتے. کام کے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے. باعمل سنی وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، کام کا سنی ہوتا ہے. نام کے سنی تو بہت ہے نا، نام کے سنی. ولا تک بدعیا، اچھا اگر میں بدعت کا راستہ چھوڑ دوں، پھر بدعت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف جو بھی راستہ بدعت کا راستہ ہے، قرآن اور سنت کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جاتا ہے دین کے لیے، وہ بدعت کا راستہ ہے. چاہے وہ، یہ بات منہج کی ہو رہی ہے میرے بھائیو، یعنی اس سے پہلے عقیدہ میں بیان کروں، میرا منہج دیکھوں، میرا منہج کیا ہے، میں دین کو کیسے سمجھتا ہوں. منہج وہ راستہ ہے جس پر چلا جاتا ہے. میں دین کے راستے پر چلتے ہوئے کس چیز پہ باعمل ہوں، یہ منہج ہے. قرآن اور حدیث کو میں سمجھتا ہوں تو کیسے سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بنیاد قرآن اور حدیث ہے. اچھا، جو قرآن حدیث کے علاوہ راستے ہیں، جو صراط مستقیم سے دور لے کے جا رہے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو باقی راستے سے دور جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو بھی منہج قرآن و سنت کے علاوہ ہے، عقل کا منہج ہے کہ عقل نقل قرآن و سنت پہ مقدم ہے. اہل الکلام، اہل الفلسفہ کا یہ منہج تھا، کہتے ہیں جو چیز عقل نہیں مانتی وہ دین نہیں ہو سکتا ہمارا. عقلانی لوگ جن میں جہمی، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدی، سارے اہل الکلام میں سے اور عقل کو آگے کرنے والے لوگ ہیں، وہ خود اتنی بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں. اور اگر کوئی شخص ہمارے کوئی غلطی ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی دلیل اہل الکلام کی بنیاد پر بیان کرے. قرآن سنت کہاں گیا بھائی؟ اگر میرا آپ سے اختلاف ہوتا ہے، اللہ کیا حکم دیتا ہے ہمیں؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلَامِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر منازعہ ہو جائے، تنازع ہو جاتا ہے نا، اختلاف ہو جاتا ہے، اگر اختلاف ہو جائے امت میں کسی مسئلے پر، کس طرف لوٹو؟ عقل کی طرف لوٹو، اہل الکلام کی طرف. عربی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سبحان اللہ، کیا اللہ و رسول ہی برابر ہے عقل کے یا اہل کلام کے اقوال کے یا دوسرے لوگ جو اور منہج اختیار کر چکے ہیں جس میں کشف، ذوق اور خواب اور منامات ہیں؟ فردوه الى الرؤى والاحلام، ردوه الى الكشف والذوق، ردوه الى الله ورسوله. اس لیے یاد رکھیں، اپن منہج سیدھا کریں، یوں سیدھا قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر دین کا قیام ہوتا ہے. پھر جب حدیث کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کی تفصیل آگے شیخ صاحب میں ادھر بیان کروں گا میں دوسرے بیت میں، لیکن لا تک بدعیا، اور بدعتی وہ ہے جو قرآن اور سنت کے علاوہ، قول تو قرآن سنت کا سب کہیں گے میرے بھائی، یاد رکھیں قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کہتا ہے، بدعتی بھی کہتے ہیں میں قرآن اور سنت پر قائم ہوں، لیکن قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اب کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اگر سچے ہو، قرآن اور سنت پر تمہارا دین قائم ہے، خاص طور پہ عقیدہ قائم ہے، تو پھر یوں کیوں کہتے ہو کہ اگر آپ کا ہمارے سے اختلاف ہے عقیدہ کے کسی مسئلے میں، اصولی مسئلے میں، تو پھر اہل کلام کی طرف ہم رجوع کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن اور سنت ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے کچھ اور ہیں. اچھا، کرتے کچھ اور کیوں ہیں؟ خواہش نفس. مطلب سب کو محفوظ فرمائے. اتباع الہوا، ایک اتباع الہدا، ایک اتباع الہوا. جس نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا وہ ہدایت یافتہ ہے، لعلک تفلح. اور جس نے ہوا کا راستہ اختیار کیا، خواہشات نفس کا راستہ اختیار کیا، الخسران المبین، کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذِن بِكِتَابِ اللَّهِ، سبحان اللہ، دن فعل امر ہے دانا سے، دانا یدین، دین اور دن، رات اور دن اردو والا نہیں ہے، یہ عربی کا دن ہے، یعنی مضبوطی سے دین کو تھامے رکھو. بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے، وَسُنَنِ الَّتِي، اور وہ سنتیں جو اتت عن رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں. لکھیں لکھیں، اردو میں لکھیں، اتنا بڑا پیپر میں نے کروایا ہے، تم نیچے لکھ سکتے ہیں آپ، تھوڑا چھوٹی رائٹنگ ہو کوئی حرج نہیں. اتت عن رسول اللہ، تنجو وتربحو، نجات پاؤ گے اور منافع بھی پاؤ گے. ایک ہے نجات، پھر اس کے اوپر بونس بھی ہے، منافع بھی ہے. نجات آپ کا کیپٹل ہے، وتربحو آپ کا پروفٹ ہے. قرآن اور سنت میں میرے بھائیو کیپٹل بھی ہے آپ کا، ضائع نہیں ہوگا کبھی. تجارت میں کیا ہوتا ہے، کبھی کیپٹل بھی چلا گیا، اگر پروفٹ نہ ہو تو کیپٹل تو باقی رہنا چاہیے نا. قرآن اور سنت میں آپ کا کیپٹل باقی رہتا ہے، اور جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہو اتنی مضبوط ہوتے، پھر سوائے پروفٹ کے منافع کچھ باقی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ بنیاد مضبوط ہے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ندور مع الکتاب والسنۃ حیث دارا، ہم گھومتے ہیں کتاب اور سنت کے ساتھ، جہاں وہ گھومتے ہیں ہم بھی گھومتے رہتے ہیں، جس طرف پھرتے ہم بھی پھر جاتے ہیں. اصول دیکھا ہے زندگی کا، امام اوزائی کے عقیدہ بیان کر چکے ہیں، ان کے بڑے پیارے اقوال ہیں. ندور گھومتے ہیں، کس کے ساتھ گھومتے ہیں؟ عقل کے ساتھ گھومتے ہیں، جہاں پر عقل لے جائے، جس گڑے میں ہمیں دھکیل دے چلے جائیں گے آنکھیں بند کر کے. خواب، کشف، دھوک، اندھی تقلید، ایک امام جہاں پہ جاتا ہم پیچھے چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، وہ بھی ٹھوکرے کہ ہم بھی ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ امام ہے، غلطی بھی کرے دین ہے ہمارے لیے، اس کی اچھی بات بری بات، حق باطل سب دین ہے، اسے کہتے ہیں حق. ندور کس کے ساتھ گھومتے ہیں، کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ مع الکتاب والسنۃ حیث دارا، جس طرف ہمیں لے جائیں ہم کتاب اور سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، ارے تم ایمان والے ہو تو پھر ایمان تو تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کبھی بھی قرآن اور سنت سے آگے نہ بڑھو. اگر آگے بڑھتے ہو، چاہے عقل کو آگے کرتے ہو، چاہے خواب اور کش کو، ذوق کو آگے کرتے ہو، یا اندھی تقلید کو آگے کرتے ہو، تو پھر تمہارے ایمان میں خرابی ضرور ہے، اس کو درست ضرور کرو. یہ ابتدا تھی، اور اس ان دو بیتوں میں ہمیں دو اصول میں ہے سن جماعت کو. کوئی بتا سکتا ہے کون سے دو اصول ہیں؟ جو بڑے بارہ اصول میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے دو اصول ہمیں ملے ہیں ان دو جملوں میں. پہلا اصل اہل سنت جماعت کا موقف دلیل اور استدلال سے، کہ دلیل کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث بنیاد ہے. اور دوسرا اصل اہل سنت جماعت کا موقف اہل بدعت سے کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، اور بدعت سے کیا موقف ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو دو اصل ہمیں ان دو ابیات سے ملنے ہیں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں اب عقیدہ کی ابتدا ہے، عقیدہ کی ابتدا منہج بیان کرنے کے بعد، وہ یاد رکھے جب سنت کی بات کرتے چیز رہ گئی ہے، جب سنت کے حدیث کی بات کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث متواتر احاد، یہ متواتر احاد کا جو فتنہ ہے یہ سب سے پہلے معتزلہ نے شروع کیا تھا. معتزلہ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، یہ ساری احادیث جو ہیں متواتر احادیث نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو احادیث احاد ہیں، احادیث احاد پہ ہم عقیدہ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ حدیث احاد ہے. متواتر و احاد میں کیا فرق ہے؟ حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس کے ہر طبقے میں وراوی ان گنت ہوں، آپ گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر تواتو، جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو. اگر ایسا جھوٹا ہے تو باقی کتنے لوگوں نے بیان کیا، تو جھوٹے کے بعد ان باقی نہیں رہے گا. تو متواتر حدیث یعنی ٹاپ کلاس حدیث ہوتی ہے، اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہ ہو. پھر احاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کون سی قسمیں ہیں؟ العزیز، المشہور اور الغریب، یا الفرد بھی کہتے ہیں. الفرد وہ حدیث ہے جس میں کم سے کم ایک طبقے میں ایک راوی ہو. یہ حدیث احاد کون سی قسم ہے؟ الغریب یا الفرد. عزیز وہ حدیث ہے جس کے کم سے کم ایک طبقے میں دو راوی ہوں. اور مشہور وہ حدیث ہے جس میں کم سے کم ایک طبقے میں کتنی؟ دو تو عزیز ہو گئی، دو سے زیادہ ہو. بارک اللہ فیک. یہ جو بات ہے یہ غلط بات ہے، اور جو محدثین ہیں، جو امام معروف ہوں، ان کی بڑی پیارا قول اکثر نقل کرتا ہوں. کون سا ہے جانتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما وعلیہم اجمعین سے یہ قول منقول بھی ہے، اور ان کی طرف صرف منسوب بلکہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ قول ثابت ہے. اذا صح الحدیث، اذا شرط یہ ہے، شرط یہ ہے صح الحدیث، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، فہو مذہبی، میرا مذہب یہ ہے، میرا دین یہ ہے، عقیدہ، عبادات، معاملات، میرا پورا دین صحیح حدیث کی بنیاد پہ ہے. سبحان اللہ، قرآن نہیں ہے، قرآن کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی جو صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے تو میں باب اولا قرآن مجید ہی سے اس نے یہ دلیل لیا کہ حدیث بھی ہوتی ہے، ورنہ صرف حدیث پہ عمل کر بغیر قرآن کے تو ممکن ہی نہیں ہے. امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی، یہ ثابت ہے. متواتر احاد میں کوئی فرق کسی امام سے سنے آپ نے؟ یا اگر صح الحدیث، کوئی بھی حدیث ہو، تو صحیح حدیث ثابت ہونا کافی ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئی سندن و متنن، الحدیث صحیح کسی امام نے کہہ دیا، محدثین اماموں میں سے جو اس فن کے ماہر ہیں اور عالم معروف اور مشہور ہیں، کسی نے کہہ دیا حدیث صحیح، یہ میرا دین بن گیا ہے. ٹھیک. تو عقائد میں یا عقائد کے علاوہ حدیث متواتر یا احاد میں فرق نہیں دیکھا جاتا، اور یہ فرق وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو بدعتی ہیں، خاص طور پہ معتزلی اور ان کے علاوہ جو بھی اہل الکلام سے متاثر ہیں. اہل کلام کے تعلق سے یاد رکھیں بعض علماء کے بڑے پیارے اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا اہل کلام کے تعلق سے، فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا میں نے نہیں دیکھا جس نے علم کلام کا اہتمام کیا ہو پھر وہ کامیاب ہوا ہو. کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ہوں فلاح پا ہی نہیں سکتا. ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف اور مشہور ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کو گدھے پہ سوار کر کے جوتے مارے جائیں. یہ علماء کلام کے تعلق سے کہتے ہیں. امام قاضی ابو یوسف امام ابو رحمۃ اللہ کے شاگرد جو ہیں فرماتے ہیں زندیق ہیں وہ لوگ. عجب بات یہ ہے دیکھیں، یعنی امام اہل سنت جماعت کے علماء کے اتنے قول اقوال کے باوجود بھی بعض لوگوں نے اہل الکلام کی باتوں کو دین بنا لیا. عقیدہ کا آغاز کرتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدہ کا آغاز اب عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کے تعلق سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وَقُلْ فِعِلْ أَمْرِ اے سنی, دیکھیں مخاطب کون ہے یہاں پہ, سارے اہل سنت ہیں. اگر سنی ہو تو سنو, بدعتی ہو تو تمہاری مرضی, سنو یا نہ سنو. وَقُلْ, اچھا وَقُلْ کہو, اور جب قل کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہو زبان سے دل کے یقین کے ساتھ, تو تمہارے دل میں یقین ہونا چاہیے جو تم کہہ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہیں یہ نہ ہو جائے کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو, پھر لازمن عمل کچھ اور ہوگا. اگر جو کہتے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر دل سے یقین ہونا ضروری ہے. وقل, اور کہو غیر مخلوق, مخلوق نہیں ہے, کلام ملیکنا ہمارے بادشاہ کا کلام. الملک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, الملک, الملک کلام و ملیکنا. کیوں؟ بذلک دان الاتقیاء, کیونکہ اسی کی بنیاد پر متقی لوگوں کا دین ہے. یہ میرا قول نہیں ہے, یہ ہر متقی انسان کا قول اور عقیدہ ہے. وہ افصحو, اور فصاحت کے ساتھ بیان بھی کیا ہے, یعنی کہ دل میں عقیدے کو چھپائے رکھا ہے. عقیدے دل میں نہیں چھپائے جاتے, رسول جماعت اپنے عقائد جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے, فصاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں, یار آج ایک شخص مجھے بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کسی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ شیخ صاحب, یہ جو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قدم, یہ ثابت؟ میں نے کہا ثابت ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے, بغیر انکار کے, تعطیل کے, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کی اور بغیر مثلیت اور مشابہ بیان کرنے کی, یہ ان شروط کے ساتھ. کہتے ہیں ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو بڑی عجیب سی شرط ہے, اچھی بات ہے. صحیح بخاری میں دونوں حدیث موجود ہیں, بلکہ دونوں متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری مسلم میں. میں نے دونوں نمبر سے بخاری سے حدیث کے دے دیے. کہتے ہیں اس شخص نے پھر پاکستان کہیں پہ فون کیا, کتنی عمر بتا رہا تھا, 80 سال کا بزرگ تھے, 70 سال کا کتنی بتا رہا تھا, 90 سال کا بتا رہا تھا. آج ہی جو شخص آیا تھا, کہتے ہیں بزرگ جو وہاں پہ جو بندے پہ عالم ہیں ان کی عمر 80 یا 90, میں بولوں دونوں میں سے ایک ضرور ہے. فون کر کے پوچھا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ باتیں جو ہیں لوگوں میں بیان نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کا صفات کے تعلق سے, لوگوں کے ایمان میں خرابی ہوتی ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے, یہ باتیں بیان کرنے والے نہیں ہیں. اور اسماء و صفات کے تعلق سے تاویل سے کام لیا جاتا ہے, سبحان اللہ. ایک گروہ کہتے ہیں چھپاؤ, اور ایک گروہ کہتا ہے وہ افصحو, فصاحت کے ساتھ بیان کرو. یعنی جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, رسول جماعت میں سے ہیں, وہ اپنے عقائد وضاحت اور فصاحت کے ساتھ بیان کرنے والے ہوتے ہیں. جو چھپانے والے ہوتے ہیں ان کی سنیت پر, حدیثیت پر صرف شک ہی نہیں بلکہ بہت کچھ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, اگر حکمت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ بعض اوقات ہر بات نہیں کہتے, جیسے کہ ہر سچ ہر وقت نہیں بولا جاتا, یہ الگ بات. لیکن یہ بات کہ یہ باتیں عوام الناس بالکل نہیں بتائی جاتی اور تعویل سے کام لیا جاتا ہے, ہرگز باتیں بیان نہیں کی جاتی, اس میں سے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے یا ایمان میں کوئی خرابی بدعقیدگی ہوتی ہے, تو عجب بات ہے واللہ. 80 سال کی عمر میں ابھی تک اس نے یہ نہیں سمجھا کہ عقیدے کے اصول کیا ہیں اور عقیدے کے کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. مسلمان کا صحیح عقیدہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اسماء و صفات کے بعد میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تک 50 سال سے وہ مسجد میں درس بھی دے رہا ہے, امامت بھی کر رہا ہے, جمعہ خطبہ بھی دے رہا ہے, پچھلے 50 سالوں سے یا 60 سالوں سے ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں کہ عقیدے کے تعلق سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. کب پتہ چلے گا؟ سن لے یا عقیدہ سنو, جماعت کا عقیدہ سن لے ذرا, ہو سکتا ہے تھوڑا سا عقل کے کوئی تالے کھل جائیں اور دلوں کے اوپر جو کچھ میل کچیل ہے, جو کچھ پردے ہیں, وہ بھی کچھ اتر جائیں. وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ ذَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے, یہ رسول جماعت کا عقیدہ میں نے بار بار بیان کیا ہے. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ کلام کرتے کہ نہیں کرتا؟ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے قرآن مجید بھی ایک کلام ہے, جو خاص کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پناہ دو مشرک کو, اور جب پناہ دو تو پھر کیا کرو؟ اسے اللہ کے کلام سناؤ, قرآن مجید سناؤ. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. دیکھیں, یسمع سنتا ہے. کوئی خیالی بات بھی سنائی دیتی ہے کسی کو؟ خیالی بات جو حقیقتاً بات نہ ہو کوئی سن سکتا ہے؟ تو یسمع حقیقت کی طرف اشارہ ہے. کلام اللہ واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, کسی اور کے کلام نہیں ہے. نہ تو جبریل علیہ السلام کے کلام ہے, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام ہے. کلام کس کی ہے؟ قرآن مجید. کلام اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں ولا تک فی القرآن بالوقف قائلا. اور قرآن مجید کے تعلق سے کبھی بھی وقف سے کام نہ لینا. کما قال اتباع لجہم واسجعوا, جیسا کہ جہم بن صفوان جہمیوں نے یہ کہا. قرآن مجید کے تعلق سے وقف سے کام لیا. واسجعوا یعنی ان کو یہ بات اچھی لگی, اسی طرف مائل ہو گئے, اپنا راستہ منہج بنا لیا. وقف کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ توقف کیا ہوتا ہے؟ یعنی یعنی ہم نہیں جانتے, مخلوق یا مخلوق نہیں ہے, وقف کرتے ہم لوگ. وقف کیا ہوتا ہے؟ ایک گروہ نے کہا مخلوق ہے اہل بدعت میں, جس میں جہمی سب سے پہلے کہا قرآن مخلوق ہے, پھر یہ بات معروف و مشہور ہوئی معتزلہ سے, اور انہوں نے اس کو اپنا دین بنا لیا. اسی پر جھگڑا کیا, اسی پر دوستی, اسی پر اسی کی بنیاد پر دوستی دشمنی کو قائم رکھا. اور پھر اشاعرہ ماتریدی آئے اور انہوں نے, اشاعرہ نے کہا اور ماتریدی نے کہا کہ اللہ کے کلام آدھی مخلوق ہے آدھی مخلوق نہیں ہے. کیسے آدھی مخلوق نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ معنی غیر مخلوق ہے. معنی تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے ہم جانتے ہیں, لیکن لفظ قرآن مجید کا جو ہے, جو لکھا گیا ہے لفظ جو ہے وہ مخلوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی قرآن مجید جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ میں ڈال دی بات. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو پڑھا, جبریل بھی مخلوق ہوا تو قرآن بھی مخلوق ہوا. تو آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے, سبحان اللہ. یہ اشاعر ماتریدیہ کا عقیدہ ہے. القرآن عبارت عن کلام اللہ, یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ منسوب تو ضرور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے, لیکن حقیقتاً کلام نہیں, مجازن کلام ہے. مجازن کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ جبرائیل نے پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اچھا دونوں میں سے کس نے کس کا کس کا قول ہے؟ وما ہو بے قول رسول کریم, کس کا قول ہے یہ؟ فرشتے دیکھیں دو رسول ہیں نا, انہ لقول رسول کریم دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے, دونوں میں سے ایک میں مراد ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, دوسری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کا قول ہے. ٹھیک ہے تم لوگ کہتے کہ رسول کا قول ہے, تو دونوں میں سے کس کا قول ہے؟ تو کسی نے کہا جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے, کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, یہاں پہ اختلاف ہوا. میرے بھائی یاد رکھیں, آپ جب کسی کی کلام نقل کرتے ہیں تو آپ ناقل ہیں, قول آپ کا نہیں ہے, آپ نقل کرنے والے ہیں, قول کو آگے بیان کرنے والے ہیں. حقیقتاً قول اس کا ہے جس نے کہا ہے. تو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, یہ عقیدہ ہے. تو ایک گروہ آیا جہم صفوان, ایک اور پھر ایک شبہ چھوڑ دیا. پہلے تو کہا مخلوق ہے, جب دیکھا اس نے جماعت نے اس کا رد کیا تو پھر ایک اور قول لے کے آیا, کہتے یوں کہو کہ پتہ نہیں مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے, ہمیں کیا پتا, ہمیں اسے کیا ضرورت پڑ گئی ہم یہ بتائیں کہ مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, یہ جھگڑے پڑے کیوں ہم لوگ, ہمارا کیا جاتا ہے کہ مخلوق ہے مخلوق نہیں, چھوڑے بھائی اس بحث کو چھوڑیں, بس قرآن مجید قرآن مجید ہے. کس کے کلام ہے؟ اللہ کے کلام ہے. حقیقت نہیں اس کی بات, یہ بات نہ کرو حقیقت ہے مجاز, مخلوق غیر مخلوق بات نہ کرو. اور یہ پہلی بات سے زیادہ خطرناک ہے. تو شیخ صاحب نے یہاں پہ اس کا بھی منحف فرماتے ہوئے کہتے ہیں ولا تک فی القرآن بالوقف قائلا, کبھی بھی قرآن کے تعلق سے وقف سے کام نہ لینا, رک نہ جانا. کما قال اتباع الجہم, جیسا کہ جہم بن صفوان کے اتباع نے کہا, واسجحوا, اور اس قول کو اچھا سمجھ کر اس طرف مائل ہو گئے, اور بہت سارے اور لوگ بھی مائل ہو گئے, سنو جماعت قائم رہے, جاہل لوگ تو اور مائل ہو گئے. ایسی باتیں جاہل لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں, جب کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا اہل سنت کا اور اہل بدعت کا, کہتے ہیں یار یہ جھگڑے کیا ضرورت ہے, ہم تو دور ہو جاتے دونوں سے, اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو. عجب بات ہے, حق کو بھی چھوڑو باطل کو بھی چھوڑو, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حق نکلتا ہے باطل ہی نکلتا ہے. تو یہ شیطان کا محض وسوسہ ہے, ہمیشہ حق کو اپنایا جاتا ہے, اگر یہ حق دشمن کی زبان سے کیوں نہ نکلے, اگر حق دشمن کی زبان سے بھی نکلتا ہے کیونکہ حق ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے, اور اگر باطل اپنے پیاروں کے منہ سے نکلے اس کی اتباع ہرگز نہیں کی جاتی. اسے نہیں کہ ہمارے پیارے ہیں یا نہیں ہیں, اس لیے کہ بات غلط ہے, بات اللہ تعالیٰ کے دین کی ہو رہی ہے, بات میرے ذاتی مفاد یا آپ کے ذاتی مفاد کی نہیں ہو رہی. جہاں اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو پھر حق اور باطل سامنے آ جاتا ہے. حق کو اپنانا فرض ہے اور باطل کو چھوڑنا فرض ہے. اچھا اس کا بھی رد ہو گیا. پھر اور فتنہ آ گیا, صرف شیطان نہیں چھوڑا گیا, شیطان انس و جن موجود ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں مانتا, یہ تو ماننا ہی پڑے گا. قرآن مجید کا لفظ جو زبان سے نکلتا ہے یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کلام ہے, ہم نے چلو مان لیا, جدلن مانتے ہیں حقیقت نہیں مانتے اہل بدعت. ٹھیک ہے تمہاری بات مانی, اب تمہیں بھی ہماری بات ماننی پڑے گی. کیا مانے تمہاری بات بھائی؟ کہتے ہیں قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اللہ کے کلام ہے. ٹھیک, جو قرآن کتاب میں قرآن میں لکھا ہے وہ بھی اللہ کے کلام ہے, لیکن جو قرآن تم زبان سے پڑھتے ہو یا لکھتے ہو, یہ لکھا ہوا اور زبان سے نکل ہوا لفظ یہ کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے یا مخلوق ہے؟ دیکھیں شیطان الانس اور جن مل کے کیسی باتیں کرتے ہیں. انسان مخلوق ہے, انسان کا عمل بھی مخلوق ہے, انسان کا قول بھی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللفظیہ, پہلے تھا الوقفیہ, اب ہے اللفظیہ. دونوں میں فرق ضرور جاننا ہے. وقفیہ میں نہیں جانتا مخلوق یا غیر مخلوق, نہیں جانتا میں. جو یہ کہتے ہیں نہیں جانتا وہ ان سنن میں سے ہے ہی نہیں, بدعت ہے وہ بھی. جب تک کہ فصاحت کے ساتھ واضح نہ کرو کہ قرآن مخلوق ہے ہی نہیں, اللہ کے کلام ہے, یوں بڑے منہ کھول کے سینہ تان کے کہو. حق بات ایسے کی جاتی ہے بیان کہ قرآن اللہ کے کلام مخلوق ہرگز نہیں ہے, یہ کہنے جانتا پتہ نہیں ہے یا نہیں میرے سے کوئی کام نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں کہا, بدعتی ہو یار, یہ بدعتوں کا راستہ ہے یہ. اور لفظی کا رد کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں ولا تقل القرآن خلق قرأته, یہ نہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے کیونکہ میں نے زبان سے پڑھا ہے, یوں نہ کہو. لا تقل وہاں پہ, قل یہاں پہ لا تقل. عجب بات دیکھیں کہ پورا جہاں سے پڑھ رہے ہیں فعل امر نہیں آ رہا ہے. امر وجوب کے لیے نہیں, تحریم کے لیے ہوتا ہے نا. عجب بات ہے, سبحان اللہ. یعنی جو کہا جا رہا ہے تمہیں یہ فرض ہے, جسے منع کیا جا رہا ہے وہ بھی تم پر فرض ہے, کرو گے تو حرام ہے. ولا تقل نہ کہو زبان سے, دل کے عقیدے کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ نہ کہو. القرآن قرآن خلق مخلوق, قرأت میں نے زبان سے پڑھا. فإن کلام اللہ باللفظ یوضح, کیونکہ اللہ کے کلام تو زبان سے بیان کرنے ہی سے پتہ چلتی ہے نا. جب تک قرآن پڑھو گے تو پتہ کیا چلے گا کہ قرآن مجید ہے کہ نہیں, بس لوہے محفوظ ہے بس. اس لیے پھر ضابطہ حیات کیسے قرآن مجید, قرآن مجید عقیدے کی بنیاد اور دین کی بنیاد کیسے بن گئی ہے. تو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا عمل کیسے کرنا ہے. پڑھیں گے تو زبان سے پڑھنا پڑے گا, انسان ہی پڑھیں گے, فرشتے تھوڑی پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ الہام کرے گا ہمارے دماغوں میں, دلوں میں, کہ قرآن مجید کیسے عمل کرنا ہے؟ نہیں, قرآن پڑھیں گے, سمجھیں گے, پھر عمل کریں گے. تو جب قرآن کو قرآن کی وضاحت بغیر پڑھنے کے ہو نہیں سکتی, تو پھر قرآن کو پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مخلوق کے مخلوق نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو یہ بات بھی تمہاری غلط ثابت ہوئی کہ اگر ہم کہیں گے قرآن جو زبان سے نکلتا ہے وہ مخلوق ہے, پھر تم کہو گے ٹھیک ہے یہ مخلوق ہے. تو عوام عورت جو جاہل ہو کہتے, دیکھو رسول بھی کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد جب علم سے دوری ہو جاتی ہے نا, اور یہ باتیں محفوظ ہوتی ہیں, علماء کے اقوال آج بھی محفوظ ہیں. 316 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں, وفات ہوئی اس سے پہلے کا یہ عقیدہ ہے. 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں, محفوظ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے دین آج بھی محفوظ ہے. تو اگر اس وقت کہہ دیتے یار چھوڑے اس مسئلے کو, اس سے بات بھی نہ کریں, یا کوئی رسم جماعت کے علماء میں سے کہہ دیتے یار لفظ جو ہم کہہ زبان سے وہ مخلوق ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آہستہ آہستہ آج یہ کہا جاتا کہ رسم جماعت نے کہا کہ قرآن بھی مخلوق ہے, اور اس تفصیل کو کھا جاتے. جیسے کہ بدعت کا ہمیشہ معمول رہا ہے, آدھا سچ آدھا جھوٹ, نتیجہ جھوٹ. امام احمد رحم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا لفظ قرآن مجید جو پڑھتا ہوں مخلوق ہے, وہ ہے جہمی. کتنا سخت قول ہے. امام اہل السنہ امام احمد رحم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ قرآن کے لفظ جو میں زبان سے پڑھتا ہوں وہ مخلوق ہے, تو وہ ہے جہمی. اور اتنی شدت کے ساتھ اہل سنت جماعت نے اس معاملے کو یعنی شدت اختیار کی, اور اسے یعنی عام مسئلہ نہیں سمجھا. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ ہماری زبان سے قرآن کا لفظ نکلتا مخلوق ہے کہ نہیں. امام صاحب نے کہا ہم مخلوق ہیں اور اقوال بھی مخلوق ہیں, ہم مخلوق ہیں اور ہمارا قول بھی مخلوق ہے. یہ نہیں کہا, یہ نہیں فرمایا کہ لفظ بالقرآن مخلوق, یہ بات ان کی طرف منسوب ہے. حقیقت میں اس لفظ سے نہیں کہا, لیکن ایک شر پسند آیا کہ سوال الٹے سیدھے کرتے بسانے کے لیے. تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا لفظ جو قرآن مجید سے میں پڑھتا ہوں یہ مخلوق ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ ہم مخلوق ہیں, ہمارے الفاظ بھی مخلوق ہیں. لیکن اس بات کو بھی رسول جماعت کو علماء نے نہیں چھوڑا. اور امام الرازیان, دو امام رازی, امام ابو حنیفہ بزرگ الرازی رحمۃ اللہ علیہما نے امام بخاری کے ایک حدیث کو بھی نہیں لیا صرف اس بات پر. تو نے ایسا کہا کیوں؟ سبحان اللہ. اگرچہ امام صاحب سے پھر امام بخاری کے عقیدہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, وضاحت کے ساتھ, اور بار بار امام صاحب کہتے تھے. ایک مرتبہ کسی کے سوال کے جواب میں کہہ دیا تو امام الرازیان جو ہیں انہوں نے کہا امام احمد حنبل فرماتے ہیں جس نے کہہ دیا کہ میرے زبان سے نکلنے والا لفظ قرآن مجید مخلوق ہے تو ہے جہمی, تو کیا امام بخاری جو ہے انہوں نے جہمی جیسی بات کیوں کی؟ صرف جہمی جیسی بات کیوں کی؟ انہوں نے حدیث نہیں لیا. لیکن اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی فرق پڑا؟ کل بھی چمکتے ہوئے تارے تھے آسمان کے, آج بھی چمکتے ہوئے تارے. ان کے علم میں, ان کی صحیح بخاری جو انہوں نے تصنیف کی ہے, یا ان کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ آج جب ہم کسی بدعت کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے, تو 20 لوگ سامنے کہتے ہیں یار کیا فرق پڑا ہے. ارے بدعتی کو رد نہیں کریں گے تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بدعت کا رد کیا جاتا ہے, بدعتیوں کے سامنے سر جھکائے خاموشی اختیار کرنے سے بدعت عام ہوتی ہے اور سنت کو دبایا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سنت مٹ جاتی ہے اور پھر بدعتی بدعتی لوگ ہوتے ہیں, اور جب کہیں پہ سنت کا نور کہیں پہ نظر آتا ہے تو سارے لوگ مل کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں میں, اچھا اس اعتبار سے وہ پتہ نہیں حق اور باطل کی تمیز کیا ہے. آج کے نصیص میں اتنا کافی ہوں, اگلے ہفتے سے آگے جو امام صاحب نے الفاظ بیان کیے وہاں سے انشاءاللہ وقول يتجلى الله سے چھٹے بیس انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.